خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعارے خود و آغوش میں اٹھا لیں گے. کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے. خود کو جب شرمسار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. ہو کے نادم خطا پر اپنی, ہو کے نادم خطا پر اپنی, ہو کے نادم خطا پر اپنی, رحمت کردگار دیکھیں گے, رحمت کردگار دیکھیں گے. ہو کے نادم خطا پر اپنی, ہو کے نادم خطا پر اپنی, رحمت کردگار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. روضہ پاک مصطفیٰ کب تک, صلی اللہ علیہ وسلم, روضہ پاک مصطفیٰ کب تک, روضہ پاک مصطفیٰ کب تک, میرے پروردگار دیکھیں گے, میرے پروردگار دیکھیں گے, روضہ مصطفیٰ کب تک, روضہ پاک مصطفیٰ کب تک, میرے پروردگار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. نام کو بھی خلق نہ ہو جس میں, نام کو بھی خلق نہ ہو جس میں, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے. نام کو بھی خلق جب نہ ہوگی جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جب تک جنت میں اللہ کا دیدار نہ ہوگا دنیا میں تو دیدار ہو نہیں سکتا, اس لیے ان کے عاشق تڑپتے ہی رہیں گے, تڑپتے ہی رہیں گے. تڑپنا ان کو پسند ہے, اپنے عاشقوں کا تڑپنا ان کو پسند ہے. ہاں, تڑپنے سے فقط مجھ کو کام ہے, محبت کا بس یہی انعام ہے. تڑپنے سے مجھ کو بس ایک کام ہے, محبت کا بس یہی انعام ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ انعام ہے کہ ہماری محبت میں تڑپتے رہو, تڑپتے رہو. پھر جب جنت میں جائیں گے پھر یہ خلش دور ہوگی, پھر اللہ کا دیدار, اپنے محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوگا. دنیا میں عشق کی علامت یہی ہے, تڑپنا. ہاں, جو آدمی مطمئن ہو گیا کہ ہم تو پہنچ گئے, بس وہ سمجھو کہ اس کا کام برباد ہو گیا. السلام علیکم. اس میں شعر ہے عامر صاحب کہ نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے. وہ تو وہیں ہوگا ہے نا. میں آج اس طرف دھیان ہوا, جہاں دھیان کیا ہی نہیں تھا کہ خلش تو ایک ہی جگہ ہے جہاں نہیں ہوگی, جنت میں جب دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ. نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار بار بار نصیب فرمائے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا, حضرت معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی مراتب کے اعتبار سے ہوگا. دنیا میں جتنا اللہ پہ فدا ہوا ہوگا, جیسا اللہ کا عاشق ہوگا, ویسا ہی اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا. اتنا ہی بار یعنی کثرت بھی ہوگی اور اتنا ہی اعلیٰ دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا. نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں, نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. حق نے چاہا تو سبز گنبد کو, حق نے چاہا تو سبز گنبد کو, شوق میں بار بار دیکھیں گے, شوق میں بار بار دیکھیں گے. حق نے چاہا تو سبز گنبد کو, حق نے چاہا تو سبز گنبد کو, شوق میں بار بار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. خود وہ آہو خود آغوش میں اٹھا لیں گے, خود آغوش میں اٹھا لیں گے, ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے, ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے. خود کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا,
ان کے تیر نظر کا کیا کہنا، ان کے تیر نظر کا کیا کہنا، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، ان کے تیر نظر کا کیا کہنا، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، لائیں گے جب بے قرار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے، ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے،
آخری شعر ہے،
یاد میں ان کی ہو کے ہم مشہور، یاد میں ان کی ہو کے ہم مشہور، باغ دل کی بہار دیکھیں گے، باغ دل کی بہار دیکھیں گے، یاد میں ان کی ہو کے ہم مشہور، یاد میں ان کی ہو کے ہم مشہور، باغ دل کی بہار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، روضہ پاک مصطفیٰ کب تک، روضہ پاک مصطفیٰ کب تک، میرے پروردگار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے،
چند منٹ میں کوشش کرتا ہوں اپنے پیارے شیخ میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا سبق، جو نو باتیں ہیں، نو اصل میں تو پانچ باتیں ہیں اور ایک بات کی اس میں ایک تھوڑی سی تشریح ہے، پانچ باتیں تو یہ ہیں اور اس کا مقدمہ بنیاد یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد مقصد محض اللہ والا بننا ہے، اللہ کی دوستی کو حاصل کرنا تقوی کامل اختیار کر کے. ذریعہ کیا ہے؟ تقوی کامل. مقصود کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بھی مقصد نہیں ہے. باقی یہ جو روٹی کمانا ہے، پیٹ پالنا ہے، بیوی بچے پالنا ہے، یہ سب ذریعہ مقصود ہے. اگر ہم شریعت اور سنت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو یہ سارے یہ مطلوب جو ہیں، جو ذریعہ مقصود ہیں، یہ سب کے سب ہمارے ذریعہ مقصود ہو جائیں گے. یہ جتنے ذریعے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اور نوکری ہے، اور کاروبار ہے، جتنے بھی دھندے ہیں دنیا کے، اگر شریعت اور سنت کے مطابق، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہم اس کو کام کریں، اس کو ہم نبھائیں، تو یہ سب کے سب ذریعہ مقصود بن جائیں گے. جیسے بھائی کشتی ہے تو اس کے لیے پانی چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ پانی کی مثل ہے. تو یہ پانی ہوگا تو کشتی چلے گی. تو یہ بھی ہمارا پانی ہے. بیوی بچے ہیں، کام کاج ہے، نوکری ہے، پیٹ پالنا ہے. کس لیے کہ کھائیں ہم؟ اللہ پر مرنے کے لیے ہے نا. کھائیں ہم اس لیے نہیں کہ ہم کھانے کے لیے کھائیں، اس لیے کہ ہم ہگنے کے لیے، ایسا تو نہیں ہے. یہ مقصد تو نہیں ہے کہ کھانے پینے اور ہگنے کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا. یہ تو بہت ہی فضول بات ہو گئی، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا صرف ایک کام کے لیے، کہ ہماری دوستی، ہماری معرفت، ہماری محبت حاصل کرو اور پھر ہمارے پاس واپس لوٹ آؤ، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی، ہماری دوستی حاصل کرو، اور یہاں بڑے بڑے انعامات تمہارے منتظر ہیں، مشتاق ہیں. جنت مشتاق رہتی ہے اپنے جو ہے وہ آباد کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، میری یہ نعمتیں ابل رہی ہیں، میرے دودھ کی نہریں، میرے شہد کی نہریں، اور میرے جواہرات، اور یہ انتہا کو پہنچ گئے، اللہ کہاں ہیں ان کے استعمال کرنے والے؟ جنت فریاد کرتی ہے اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا، اللہ کو راضی رکھنے والے کی یہ قیمت ہے کہ جنت بھی اس کے مشتاق ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بے حد پیار کرتے ہیں. تو اب اس اہم بات کو حاصل کرنے کے لیے، اس اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اپنے پیارے شیخ کی نصیحتیں. اور وہ یہ ہے کہ بھائی پانچ کام کر لو اس کام کے لیے، پانچ کام. اول کیا کہ گناہ سے بچو. نمبر ایک، گناہ سے بچو. یہ جذبہ اور یہ کیفیت کو حاصل کر لو کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہے نا. اور پھر بشریت ہے، کمزوری ہے، خطا ہو گئی کبھی تو ہم اتنا روئیں گے اللہ سے، اتنا استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، پھر اللہ کو راضی کر لیں گے. ارے میرے عزیزوں، اللہ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان. لوگ تو دنیا میں کوئی ہم کسی کی غلطی کر دیتے ہیں تو بعضے سنگ دل بھی ہوتے ہیں، بعضے ذرا رحم دل ہوتے ہیں، اچھا بھائی معاف کر دیا، چلو معافی مانگ لی، معاف کر دیا. وہ جو کریم سے کریم انسان ہے، جو فوراً ہی معاف کر دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور اس سے بھی زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. بس ادھر دل کے اندر ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی، وہاں سے معافی کا پروانہ چل جاتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے، وہاں سے معاف کر دیا جاؤ. یہ حال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنے بندوں سے. تو ہم یہ ارادہ کر لیں پکا کہ اب ہم ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے، نمبر ایک. دوسرے یہ کہ اسباب گناہ سے بھی دور رہنا. اسباب گناہ جتنے جو بھی ذریعہ ہے گناہ کا سبب بن سکتا ہے، چاہے وہ ماحول ہو، چاہے وہ یہ کیبل ہو، چاہے اسمارٹ فون ہو، کسی قسم کا بھی ذریعہ ہو جو گناہ کا سبب بن سکتا ہے، اس سے بھی دوری. دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ کہ گناہ سے دور رہنا، گناہ سے بچنا، اور دوسرا اسباب گناہ سے دور رہنا. اچھا اب تیسری، اچھا یہ بتائیں کہ بھائی اس میں کوئی مشقت ہے؟ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ نہیں، نہ تو اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک کام، ایک ایسا کریم مالک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کام نہ کرو اور مجھ سے مزدوری لے لو، یعنی گناہ نہ کرو. تو فرمایا کہ کچھ کرنا مشکل ہے یا کچھ نہ کرنا مشکل ہے؟ ظاہر ہے کچھ نہ کرو وہ آسان ہے، بیٹھے رہو آرام سے، گناہ مت کرو. تو بس یہ ہے کہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی زبردست مزدوری ہم کو مل رہی ہے، کتنا آسان کام ہے. اور اسباب گناہ سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں، بچنا مشکل کام نہیں، استعمال کرنا اس کو مشکل ہے، ارے آدمی گناہ کر کے تو پھنس جاتا ہے میرے دوستو، عذاب میں پھنس جاتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے، تو بتائیے کتنی مشکل بات ہے یہ. اور گناہ سے بچنے سے بالکل آرام سے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچا، ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے. دیکھو مدد کا وعدہ ہے تقوی کے اوپر. اور فرماتے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا کریں گے. جو گناہ سے بچے گا اور ہم اس کی آسانی پیدا کریں گے اس کے کاموں میں. اور فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو انسان صبح شام اس فکر میں گھلا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنے جو ہے وہ جوتیاں گسائی کرتا ہے، جگہ جگہ کمانے کے لیے جاتا ہے، وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایسی جگہ سے دے دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اور کیا چاہیے بھائی، ہر انسان کا مقصد جو ہے مقصد اصلی آج کل یہی بنا ہوا ہے، پیسہ کماؤ بھائی کسی طرح، اپنا بھی پیٹ پالو ذرا. چلو آپ اپنا بھی کم کرتے ہیں، بچوں کی فکر زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی چلو ہم نے تو جیسے تیسے کر لیا، ہمارے بچوں کا کچھ ہو جائے، ہمارے بچوں کا کچھ ہو جائے. اسی مقصد میں زندگی کو ختم کر جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں. اب ان کے بچے ذرا بڑے ہوئے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں بھائی ہمارے تو چل جائے گا، ہمارے بچوں کا کچھ ہو جائے، اپنا تو کچھ بنایا ہی نہیں کچھ لے کے ساتھ بھی نہیں گئے بھائی. چلو کہتے ہیں کہ آپ اپنے یہاں جو محنت کی وہ کچھ ساتھ لے گئے تھے، کوئی بڑے سیٹھ صاحب تھے وہ 1000 گز کا بنگلہ لے گئے اپنے ساتھ، یا 2-4 گاڑیاں، 2-4 خدام اور کچھ اپنی تجوری بھی لے گئے وہاں. تو یہ ایسا تو نہیں ہے خالی ہاتھ جانا ہے. ہر آدمی اسی میں اپنی زندگی کو تقریباً کم و بیش ختم کر رہا ہے کہ ہمارے بچوں کا کچھ ہو جائے. وہ اپنے بچوں کا غم میں گھلے جا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کے نسل در نسل جو ہے آدمی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے اور غفلت میں وقت گزار رہا ہے. آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، اور تہمتیں چند سر اپنے در چلے. گناہ گوپے گناہ، خدا تعالیٰ سے غفلت بھی تو ایک گناہ ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے. اب کوئی انسان دفتر میں کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ ذمہ داری نبھانے کے بجائے وہ لاؤنج میں بیٹھا ہے، وہ سگریٹ پھونک رہا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھتا ہے، دوستوں سے بات کر رہا ہے، تو کتنی وہ جرم کہلائے گا کہ یہ تو بھائی مجرم ہے، تنخواہ مفت میں لے رہا ہے، یہ تو بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، تو اس کا کیا بنے گا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہم کو دی ہے کہ جاؤ اور ہماری محبت اور معرفت حاصل کر کے پھر ہمارے پاس لوٹ کر آؤ، اچھے خاصے بھلے چنگے اور اچھے اخلاق سے مزین ہو کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہماری محبت کو بھرپور حاصل کرو. وہ دولت، ہماری محبت کی دولت حاصل کر کے پھر تم آؤ، پھر دیکھو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس نہیں جانتا جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے وہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اگر ظاہر کر دیں تو پھر سارا نظام ہی بگڑ جائے گا، پھر تو کوئی کافر ہی نہ رہے گا. یہ عشق کا معاملہ نہیں ہے. عشق تو کہتے ہیں وہی کہ عشق وہ ہو جو نفع نقصان سے بالکل جو ہے وہ مبرہ ہو، اس کو نفع نقصان نہیں، محبوب کے بس اشاروں پہ چلنے والا ہے، وہ جان بھی دے دیتا ہے محبوب کے لیے. اگر وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ اپنی عقل لڑا رہا ہے، ہر جگہ اپنی مرضی کے کرے یا نہ کریں، پھر یہ عاشق نہیں ہے سچا. عاشق سچا وہی ہے جو نفع اور نقصان سے بالکل بری ہو کہ بھائی بس میرا محبوب جیسے چاہتا ہے میں تو ویسا ہی کروں گا. تو یہ سارا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر انعامات وہاں رکھے ہوئے ہیں. تو غرض یہ کہ گناہ سے بچتا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی معرفت کے لیے، معرفت حاصل کرنا. تو یہ مقصود جس نے حاصل نہ کیا بتائی کتنا محروم رہے گا اس شخص. تو یہ جرم ہے، یہاں آ کر غفلت میں بھی زندگی گزارنا جرم ہے یہ. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے غفلت سے بھی. تو یہ ایک کام تو ہو گیا کہ گناہ سے بچنا، دوسرا کام ہو گیا اسباب گناہ سے بچنا. اب تیسرا کام ہے کہ سنتوں کی اتباع، ہر کام میں سنت کا طریقہ. محبوب پاک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا. کیا وجہ؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ کا حکم ہے، اور اصلی مقصود کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی رکھنا. تو اللہ تعالیٰ خوش اسی راستے سے ہیں کہ میرے محبوب کی سنتوں کو جو اپنائے گا وہ بھی میرا محبوب ہو جائے گا. ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو تم میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اللہ کو محبوب ہیں، آپ ایسے حسین مجموعہ اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، کائنات میں سب سے معزز ترین اور سب سے محبوب ترین اللہ کی ذات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ ایسے محبوب ہیں کہ ان کی اداؤں کو اپنانے والا بھی ان کا محبوب ہو جاتا ہے، اس کو بھی وہ پیار کر لیتے ہیں، اتنے محبوب اور ایسے حسین جو ہے وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی اداؤں کو اپنانے والا بھی حسین ہو جاتا ہے اور اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو یحببکم اللہ کا انعام مل جاتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو لہذا کسی سنت کو ہم معمولی نہ سمجھیں، جوتی پہننا ہو، کپڑا پہننا ہو، ٹوپی پہننا ہو، بال ظاہری وضاحت ہو، ہمارے سر سے لے کر پیر تک ہمارا سراپا سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے، اسی طرح سے ہمارا باطن بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کا طریقہ، مجلس میں تشریف فرمانے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں تک کو ہدایہ بھیجتے تھے۔ بتائیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اس قدر رعایت رکھتے تھے۔ تو یہ معاشرت کی باتیں، معاملات کی باتیں، سنت محض یہ نہیں ہے کہ نماز ہم نے سیکھ لی اور دوسری عبادات سیکھ لی، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک سنت، میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک ایک سنت کروڑوں کروڑوں کا موتی ہے، ایک سنت کی قیمت جب وہاں معلوم ہوگی قیامت کے دن، تو اس وقت دونوں جہان کی دولت بھی اگر وہاں لا کے رکھ دو کہ ایک سنت کا ثواب ہم کو مل جائے، نہیں ملے گا۔ ہاں، اسی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے ایک سنت پر عمل کر لیا تو دونوں جہان سے بڑھ کر دولت وہیں جمع ہو گئی ہماری، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ تو عدل، اللہ تعالیٰ نے یہاں عدل فرمایا ہے، لیکن بڑے بڑے راز ہیں، اللہ والوں کے سینوں میں ایسے راز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور کھلی کھلی بات ہے کہ یہاں تو برابر برابر کا معاملہ فرمایا کہ بھائی جو نیکی کرے گا اس کو ایک ذرہ اس کا ضائع نہیں ہوگا، لیکن کتنی جگہ فرمایا ہے کہ ایک نیکی کے ہم 10 دیں گے، ایک نیک کام کرو کہ ہم اس کے 10 دیں گے، فلہو عشر امثالہا، کہ ایک نیکی کا اجر کیا دیں گے، ہم خود ہی بڑھا دیں گے، تم کو فریاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں بڑھا دیں گے؟ اپنے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم تمہیں ایک نیکی کے 10 دیں گے، اور تم ہمارے محبوب پہ درود پڑھو اور سلام پڑھو، ہم تم پر سلام اور درود بھیجیں گے، تم پر رحمت نازل کریں گے، اور ایک درود کی جگہ 10 دیں گے، 10 دفعہ رحمت نازل فرمائیں گے، 10 دفعہ تم پر سلامتی بھیجیں گے، اور ایک روایت میں 70 مرتبہ بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنی امت سے تعلق تھا، کیا عشق و محبت تھا کہ ہر وقت اپنی امت کے لیے روتے رہتے تھے، ان امتیوں کے لیے نہیں محض جو سامنے تھے، صحابہ کرام تھے، جان نثار کرنے والے تھے، جان چھڑکنے والے تھے آپ پر، ایک مرتبہ اگر آپ پر جان دے دیتے تو 100 مرتبہ جان دینے کے وہ عاشق تھے، ایسے صحابہ تھے، نہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متا القا احبابی، متا القا احبابی، صحابہ نے یعنی میں اپنے احباب سے کب ملوں گا، تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے احباب وہ ہیں جو تم لوگوں کے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، مجھے دیکھا نہیں، اور مجھ پر ایمان لائیں گے، میری سنتوں کو زندہ کریں گے، وہ میرے احباب ہیں، میں کب ان سے ملوں گا، مجھے ان سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ دیکھو کیا تعلق تھا، رات رات بھر پیروں پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا، رو رہے ہیں رو رہے ہیں، معلوم ہے کہ میں بخشا بخشایا ہوں، معصوم ہوں، میری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن امت کے لیے رو رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو کسی طرح بخش دے۔ لہذا ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بہت ہی بشاشت کے ساتھ تشریف لائے صحابہ میں. صحابہ نے میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا بات ہے, تو فرمایا کہ میں اتنا خوش ہوں اور اتنا طویل سجدہ کیا, اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع ہے, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا سجدہ کرتے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا آپ نے کہ میں یہ سمجھا کہ خدا نخواستہ حضور پردہ فرما گئے دنیا سے, سجدے ہی میں چلے گئے. تو میں جب قریب گیا تو آپ نے سر اٹھایا اور پوچھا کیا بات ہے, تو عرض کیا کہ یہ معاملہ ہے, میں ڈر گیا کہ شاید آپ تو دنیا سے پردہ ہی فرما گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جا کے میرے محبوب سے پوچھو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ آپ کا رب, آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے آپ کا رب اس پر درود بھیجے گا, اور یہ امتی آپ کا ایک مرتبہ سلام بھیجے تو آپ کا رب اس پہ سلام بھیجے گا. تو اس قدر مجھے خوشی ہوئی, اس کی خوشی میں میں یہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں. کس کے لیے تھا؟ یہ امت کے لیے تھا, یہ معاملہ تھا. اس لیے میرے دوستو کسی سنت کو ہم معمولی نہ سمجھیں اور سنت کو محض دعاؤں تک محدود نہ رکھیں, بلکہ تمام عبادات میں بھی, اخلاقیات میں بھی, معاشرت میں بھی, معاملات میں بھی, یہ سب چیزیں جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں آداب المعاشرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ, وہ اس قدر نافع چیز ہے اور اس قدر ضروری ہے اور مسلمانوں کے اندر انتہائی کمزوری ہے اس معاملے میں, اور یہاں تک کہ کمزوری ہے کہ مسلمان اس معاملے میں یورپ اور امریکہ والوں کے اپنے آپ کو محتاج سمجھنے لگے ہیں کہ یہ تہذیب تو ہمارے ہیں نہیں, ان سے تہذیب سیکھ رہے ہیں, اور حالانکہ انہوں نے ہمارے دین سے یہ تہذیب سیکھی ہے, انہوں نے تہذیب سیکھی ہے. وہ تو گندے جانور ہیں, ناپاک رہنے والے, اور جو ہے ان کو نہانے تک کی ان کو جو ہے توفیق نہیں ہوتی, کئی کئی مہینے نہاتے نہیں ہیں. ہمارے استاد کے زمانے میں اسکول میں بتاتے تھے کہ یہ جو پرفیومیں فرانس میں ایجاد ہوئی ہیں اور فرانس میں سب سے زیادہ چلتی ہیں, تو سب سے زیادہ گندے رہنے والے یہ لوگ, نہاتے نہیں ہیں, بدبو ہو جاتی ہے تو پرفیوم پہ پرفیوم چھڑکتے ہیں, اس لیے وہاں سے رواج نکلا ہے ان چیزوں کا زیادہ. تو بھائی ہم ان کے اخلاق سمجھیں, وہ بڑے اخلاق والے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں یہ سارے اخلاق. بات اصل قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان باتوں کو سیکھا ہی نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں بس دین اتنا ہی ہے. بعضے تو بیچارے بالکل دین سے دور ہیں, نماز بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تو بس وہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نماز روزہ ہے بس کافی ہے, یہی کچھ ہے دین میں اور کچھ نہیں ہے. باقی جہاں چاہے جوتے اتارو, جہاں چاہے گاڑی کھڑی کر دو, کسی کو تکلیف پہنچو, جہاں چاہے کچرا ڈال دو, یہ سب جو ہے بالکل بس یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ سادگی ہے. میلے کو چلے کپڑے پہن لو, پیسہ دیا اللہ نے پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, یہ سادگی ہے بھائی, سادگی یہ نہیں ہے بھائی, یہ دین نہیں ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو, اچھے سے اچھا جو دیا ہے وہ استعمال کرو, لیکن اسراف مت کرو, فضول خرچی مت کرو. تو بہرحال ایک ایک سنت کو ہم اپنائیں, محض عبادات میں نہیں بلکہ اخلاقیات میں بھی, معاشرت میں بھی, معاملات میں بھی, ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا کرتے تھے, اور اولادوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا کرتے تھے, اور قرابت داروں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا کرتے تھے, مجلس کے کیا آداب ہیں, معاملات کیسے فرمایا کرتے تھے, معاشرت آپ کی کیسی تھی, یہ سب سیکھنے کی باتیں ہیں. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دکھ سے اس رسالے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ بڑے بڑی جگہوں پہ جہاں دین سکھایا جا رہا ہے ان باتوں کی بہت کمی ہے. معاشرت کے باتیں, ایک دوسرے کے ساتھ رویے اور برتاؤ والی باتیں, اور جن چیزوں سے ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے, درحقیقت سب کیا چیزیں ہیں, ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا انتظام ہے جس میں ہمارے دین میں ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ یہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں لیکن بندے کا حق جب معاف ہوگا جب بندہ معاف کرے گا. حقوق العباد جو ہے بڑا سخت معاملہ ہے میرے دوستوں, اور یہی معاملات اور یہ سب باتیں اس میں ہم سناتے ہیں روزانہ الحمدللہ پڑھ کے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو ایک بات تو ہو گئی گناہ سے بچنا, دوسری بات ہو گئی اسباب گناہ سے بچنا, اور تیسری بات سنتوں پر مواظبت، مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ چلو جوتی چاہے ایسے پہن لی چاہے، اس میں کیا ایسی بات ہے، یہ تو کوئی عبادت بھی ہے، نعوذ باللہ۔ یہی ایک ایک سنت جو ہے وہاں کروڑوں کروڑوں کا موتی ہوگا۔ تو ان سنتوں کو اپنانا ہے، مسواک کا اہتمام کرنا ہے، اور جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس معاملے میں ہے، سونے کا، جاگنے کا، لباس کا، کھانے کا، پینے کا، گفتگو کرنے کا، سونے کا، اور ہر طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنائیں۔ تین بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات یہ کہ کسی اللہ والے، میں اس کو پہلے سر فہرست ہی بیان کرتا تھا جو اب میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جڑ ہے، بنیاد ہے، اور یہ خدائی منشور ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو تب تم تقوی سے رہ سکو گے۔ تقوی اختیار کرنا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ تو صحبت صالحین، صحبت اولیاء کو اختیار۔ چوتھا کام میں بتا رہا ہوں، ترتیب میں اگر دیکھا جائے، مشاہدہ یہ ہے کہ سب سے پہلا سر فہرست کام یہ ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے صحیح طریقے سے، اس کے حق کے ساتھ، تو سارے کام اس کے بن جاتے ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ منزلیں کیا ہیں؟ کہ اللہ کے راستے میں ترقی کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کے سارے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایک بچہ پیدا ہو اور اس کے ماں باپ اس کو روزانہ فیتا لگاتے رہیں کہ آج کتنا بڑا ہوا، آج کتنا بڑا ہوا، تو چند دن میں وہ مایوس ہو جائیں گے کہ ارے یہ تو بھائی بڑھ ہی نہیں رہا ہے، فکر مند ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگنے لگیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی 6-8 مہینے، سال، 2 سال کے بعد اس کو فیتا لگاؤ، ہاں بھائی ماشاء اللہ 6 انچ بڑھ گیا ہے، 8 انچ بڑھ گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہے۔ تو کسی اللہ والے سے تعلق مضبوط اگر آدمی کر لے، اس کی صحبت میں آنا جانا کر لے پابندی کے ساتھ، جس سے اس کو مناسبت ہو اور شریعت اور سنت کا متبع ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو، علماء کا اس کے ساتھ نیک گمان بھی ہو۔ آج کل بازے بڑے بڑے یہ وہ چل رہے ہیں گمراہی کے چینل، اور جو لوگ نیٹ پہ یہ چیزیں دیکھتے سنتے ہیں ان کا فوراً شکار ہو جاتے ہیں، فوراً گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسے فن آتے ہیں تقریروں کے، ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح جوش سے ہاتھ مار مار کے تقریر کرو۔ اب ایک پیر تھا جالی، اس کا طریقہ تھا، ہمارے حضرت نے سنایا کہ بھائی وہ جاتا تھا جہاں بھی تو پرانے کپڑے اپنے پہن کے جاتا تھا، اور تقریر میں اتنا جوش سے جو ہے وہ ایک ہاتھ مارتا تھا، کپڑا پھاڑ دیتا تھا۔ اب وہ جو بلانے والا اس کا ہوتا تھا تو وہ شرمندہ ہوتا تھا کہ ہم نے پیر صاحب کو بلایا ہے، کپڑے ان کے پھٹ گئے، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے پیر کو جیسے رکھتے ہیں۔ فوراً نیا جوڑا لا کے ان کو دے دیتا تھا۔ تو نیا جوڑا حاصل کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال ان لوگوں کو فن سکھایا جاتا ہے گمراہ کرنے کا، اور ایسے جھوٹی جھوٹی باتیں اتنے دعوے سے پیش کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ آپ کہیں گے بھائی او ہو، یہ تو آج تک ہمیں پتہ ہی نہ تھا، ارے بھائی آج تو ہم نے بڑا پالا مار لیا، بڑا ہم نے علم حاصل کر لیا، بڑی بڑی دلائل اس نے دیے فلانے نے، اچھا داڑھی بھی نہیں ہے ظالم کے، کہ سنت اور شریعت کی اتباع کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، چہرے سے ظلمت ٹپک رہی ہے، گرگٹ جیسی موٹی موٹی آنکھیں ہیں اس کی، اور موٹو ہوا ہے بالکل، اور داڑھی مونڈا ہے، اور ٹخنے وخنا کھلا کیا ہوتا ہے اس کے لیے۔ ایسے لوگ جو ہے وہ ایسے زور و شور سے اور پرجوش تقریر کرتے ہیں کہ آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ انجام ہے ان ذرائع سے دین حاصل کرنے کا غیر مستند آدمی سے۔ بس بھائی اچھا بیان تھا بھائی، اچھا بیان تھا۔ ارے یہ تو دیکھو کہ علماء سے تو پوچھو کہ بھائی یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ تو بتائیں گے آپ کو کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یا گمراہی کی باتیں ہیں، بچنا ان سے۔ پوچھتے ہی نہیں، کسی کو فرصت ہی نہیں ہے، دین سیکھتے نہیں ہیں، اور سیکھتے ہیں تو ایسی جگہوں سے سیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ منزلیں کون سی ہیں؟ اللہ کے راستے کی، ہے نا، یہ صراط مستقیم کی منزلیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، میرے لیے ہوا کا رخ بدل گیا۔ زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ زمانہ گناہوں کے سیلاب میں بہا چلا جا رہا ہے، بڑا مشکل ہے بھائی۔ وہی زمانہ آ گیا کہ بھائی جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہاتھ میں انگارہ لیے جیسے جانا مشکل ہوتا ہے، اب یہ کہ بھائی داڑھی کوئی رکھ لیتا ہے کسی کے کہنے سننے سے, اب لوگ جو ہے ہنس رہے ہیں اس کے اوپر, اب اس کو کہہ رہے میاں کیا تم مولوی ہو گئے, کس زمانے کے ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک, ایسی باتیں کر کر کے اس کا دل چھوٹا کرتے ہیں. تو پہلے تو وہ اپنی داڑھی کو یوں چڑھانا شروع کر دیتا ہے ایسے ایسے کہ ذرا میں ذرا تھوڑا مسٹر بھی ہو جاؤں بھائی, یہ پورا ملا ہونا ٹھیک نہیں ہے, ایک دم سے جمپ مارنا ٹھیک نہیں ہے, یہ خبر نہیں ہے کہ ابھی کل کو میری خبر بن جائے گی, یہاں معلوم نہیں کہ ہم جی بھی سکیں گے یا نہیں, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. ہم سوچ رہے ہیں شیطان سکھاتے, اچھا چل تم پھنسی گئے ہو ملاؤں کے یہاں تو ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے چلو, ذرا تھوڑا دین بھی دین کر لو لیکن تھوڑا دنیا بھی نبھاؤ, ذرا مسٹر بھی تھوڑے سے بنے رہو تاکہ سب سے بنی رہے. تو یاد رکھو کہ سب سے بنا کے رکھو گے کبھی اللہ کو نہیں پا سکو گے. باہ جب یہ ارادہ کر لو گے کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. جب تک اللہ کے پورے پورے نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک کام بنے گا نہیں, منزل مقصود پہ پہنچیں گے نہیں ہم دوستو. تو یہ منزلیں اللہ تعالیٰ آسانی سے طے کرواتے ہیں, پھر منزل و منزل مجھے سہل ہو گئی منزلیں, ہوا کے رخ بھی بدل گئے کہ سارا معاشرہ خراب ہے, سارا معاشرے میں گناہوں کا ایک سیلاب ہے, لیکن یہ شیرانہ چال چلتا ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دریا جس رخ پہ بہتا ہے ہمیشہ شیر اس دریا کے رخ کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے. یہ شیرانہ ہمت ہے, یہ شیر کا وصف ہے کہ دریا جس طرف بہتا ہے شیر ہمیشہ اس کے بہاؤ کے خلاف چلتا ہے. تو مومن اللہ کا شیر ہے, تو اس کی جو یہ شیرانہ خصلت ہے وہ جاگ اٹھتی ہے. کسی اللہ والے سے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے, ہے نا, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. تو یہ ہے معاملہ میرے دوستو, صحبت اولیاء جو ہے در حقیقت یہ معاملہ سر فہرست ہے, سب سے اول نمبر ہے یہ کہ جس نے صحبت اولیاء کا اہتمام کر لیا, سچے کسی اللہ والے سے تعلق کر لیا اور اس کی غرض بھی, طالب کی غرض بھی اللہ ہی ہو, کوئی اور نفسانیت نہ ہو, کوئی مال کی غرض نہ ہو, کوئی لالچ نہ ہو, کوئی سفارش کی لالچ نہ ہو, تو یہ شخص جو ہے یہ منزل کو پہنچ جائے گا. یعنی اس کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا, آرام سے یہ داڑھی رکھ کے سینہ تان کے چلے گا, پھر شرما کے جھکا کے نہیں چلے گا. پہلے میں ہی بتا رہا تھا پہلے داڑھی کو چڑھائے گا بھائی ذرا مسٹر لگے, پھر اس کے اندر فرینچ کٹ بھی کرنا شروع کر دے گا, کہیں ادھر سے چھوٹی کہیں ادھر سے چھوٹی کرنا شروع کر دے گا. ارے بھائی شیر داڑھی جو ہے وہ شیروں کی طرح رکھو. ہاں میرا مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں تشریف لے گئے, وہاں شیر تھا ببر شیر, اس کو دیکھ کے فرمایا کہ دیکھو اس کی داڑھی ہے اور اس کی شیرنی جو ہے بالکل چنٹ تھی, وہ بالکل صاف چٹا. تو کہا کہ بھائی تم شیر بننا پسند کرتے ہو یا شیرنی؟ سب نے کہا شیر. تو سب نے کہا دیکھو یہ شیر کی داڑھی ہے ایک مٹھی, تو ایک مٹھی داڑھی رکھو بھائی. تو بہرحال یہ آسان ہو جاتا ہے پھر کسی اللہ والے کے ہاتھ جو ہاتھ میں آتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے لومڑی کے پیٹ پہ کسی شیر کا ہاتھ ہو تو کیا کرتی ہے لومڑی میں ایسی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ چیتے کا کلہ پھاڑ دے اگر شیر کا ہاتھ لومڑی پہ ہو, ہے نا. تو یہ ہے معاملہ, اللہ والوں کے سے تعلق کا یہ انعام ہے کہ دین پر چلنا انتہائی آسان ہی نہیں مزیدار ہو جاتا ہے. یہ بھی بات ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے شیخ تھے فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت کا نام لے کر کہ میاں جب کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو راستہ صرف آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. تو چار کام یہ ہو گئے. نمبر ایک پھر دہرا دیتا ہوں کہ گناہ سے بچنا, جان دے دینا لیکن خدا کو ناراض نہ کرنا, یہی ہے جینے کا صحیح ڈنگ. ہاں اور دوسرا کام یہ کہ اسباب گناہ سے دور رہو, یہ موبائل اور یہ وہ چیزیں سے جتنا ممکن ہو سکے دور رہو. اور چوتھا تیسرا کام یہ ہے کہ سنتوں پر مواظبت, ہر کام کو دیکھ بھال لو بھائی کہ اس میں سنت کا طریقہ موجود ہے نہیں. یہ کتاب ہے الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, انشاءاللہ ہر گھر میں ہوگی, جس کے پاس نہ ہو بھائی وہ لے, اس کا اہتمام کرے, اس سے مذاکرہ کرے اور روزانہ اس کو پڑھے اور اپنا محاسبہ کرے کہ ہم میں کون کون سی سنت میں اس میں کمزوری ہے. اور چوتھا کام تو میں نے چوتھے نمبر پہ اس کو رکھ دیا لیکن در حقیقت اس کو پہلے ہی نمبر پہ بیان کرنا چاہیے, اس کا حق ایسا ہے, اس کی قیمت ایسی ہے کہ صحبت اولیاء کا اہتمام. اور پانچویں چیز ہے کہ جو ذکر شیخ بتائے, پہلے تو کسی کو اپنا شیخ چنو, اپنا مربی چنو. میرے مرشد فرماتے تھے کہ اگر شیخ بناتے جو ہے پیر بناتے تمہیں شرم آتی ہے تو تم مشیر ہی بنا لو, یہ بناتے شرم آتی ہے تو مشیر مشورہ لے لیا کرو اس سے, ہے نا. تو انشاءاللہ وہ اس کو جو 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 سچے اللہ والے ہوتے ہیں وہ جن کو اجازت دیتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ اثرات اخلاص کے ان کے خادموں غلاموں میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ مرید کا مریدوں کا اجتماع نہیں, ان کی غرض اجتماع نہیں ہوتی, بلکہ خالص وہ اللہ کے لیے جو ہے دین سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو. اور ان اجریہ اللہ علی اللہ دل میں رکھتے ہیں کہ میرا تو اجر اللہ ہی کے پاس ہے, بس مجھے اللہ ہی سے اپنا اجر چاہیے, کسی سے نہ مال کی خواہش ہے نہ واہ واہ کرنے کی نہ کچھ, میری غرض تو یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو لہذا وہ اگر ساری عمر بھی تم مشیر رہو لیکن مشورہ لے لیا کرو تو بھی انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. مشورے سے چلتے رہو انشاءاللہ تعالی. اسی لیے ہمارے حضرت نے سکھایا کہ بھائی کوئی آدمی تم سے بیعت ہو یا نہ ہو, یہ چار تسبیحات, ذکر اللہ کا معمولات یومیہ کا جو کارڈ ہے, یہ سب ذکر ہر ایک کو بتا دیا کرو. ہماری طرف سب کو اجازت ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی کوئی بات ہوئی کہ جب تک بیعت نہ ہوگا ذکر ہی نہ بتائیں گے. فوراً ذکر بتا دو اس کو, تو اللہ اللہ کرے گا, اس کا کام بنے گا, آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا, وہ ایک اللہ کہے گا, آپ کے کھاتے میں بھی ایک اللہ لکھا جا رہا ہے. کہ یہ حدیث پاک میں ہے, من دال علی الخیر کفاعلہ, کہ جس نے کسی کو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کر دی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے بھی وہی عمل کیا, اور پورا پورا اجر اس کو بھی ملے گا کرنے والے کو, اور پورا پورا اجر بتانے والے کو بھی ملے گا. مفت میں بیٹھے بیٹھا ہے, لہذا ایسے مفت کا مال کون چھوڑے گا بھائی. اگر تم بیت ہو یا نہ ہو, آپ آتے رہو, مشورہ لیتے رہو, ہم آپ کے خادم ہیں. ہمارے تو بزرگوں نے سکھایا بھی یہی ہے, سکھایا ہے کہ بھائی حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے کہ میں اللہ کی محبت میں آنے والوں کی جوتیوں کی خاک کو اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں. ہماری تو تعلیم یہ ہے, ہم تو ایسے اللہ والوں کے کیا کہیں کہ اپنے کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, بس بہت ہی گئے گزرے ہیں. تو لیکن یہ کہ وہ تھے ایسے اللہ والے, وہ تھے ایسے اللہ والے, تعلیم ان کی یہ ہے, میں نے تعلیم پیش کر دی کہ ان کی تعلیم ایسی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنا دے, ہے نا. تو اور پانچواں کام یہ کہ جو شیخ ذکر بتائے اس کو پابندی اور اہتمام سے کرنا, ہے نا. یہ معمولات کی پابندی کرنا, دل چاہے یا نہ چاہے دل کے غلام نہ بنے ہم, بس یقین جانے یہ بہت آسان ہے, اور شیطان نے اور نفس نے اس راستے کو انتہائی مشکل بنایا ہوا ہے. بھائی ابھی دل نہیں چاہ رہا, ابھی کیفیت نہیں بن رہی, کیا کریں اللہ اللہ کر کے, کیا اللہ تجویز سنبھالیں, ابھی دل نہیں ہے, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ شیطان مردود آ کے سکھاتا ہے, ارے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سعودی عرب جو بھی گئے ہوں گے لوگ, وہ دیکھتے ہیں ان کو فرصت نہیں, اتنا کاروبار ہوتا ہے ان کا کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, ایک طرف گاہک سے بات کر رہے ہیں, پیسے بھی کاٹ رہے ہیں, بول دول بھی کر رہے ہیں, بھاؤ تاؤ بھی کر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں. بتاؤ ان کو کھانے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, طاقت بنے گی کہ نہیں بنے گی کھانا جب پیٹ میں جائے گا. ایسی ہی جو کوئی اللہ کا نام لے گا چاہے بے کیف لے تو بھی لازم ہے اس کا نفع ہونا, لازم ہے اس کا نفع ہونا. یہ اور بات ہے کہ اور زیادہ کیفیت سے اور زیادہ شوق سے لے اور زیادہ فائدہ ہوگا اور اللہ کی محبت بڑھے گی, لیکن یہ کہنا کہ بھائی کیا فائدہ, یہ شیطان مردود کے وساوس میں سے. وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے بس لیٹا رہے اور سست رہے دین کے کام میں. ہاں دنیا کا کام ہو, ہاں فوراً ابھی ارے 8 بجنے والے ہیں اور دفتر کا ٹائم ہو رہا ہے, فوراً بھاگتا ہے. اور اللہ اللہ کرنے کو کہو تو 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل, اللہ کا نام لینا مشکل. تو اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ کام تو کرتے ہی رہو, کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں. فرمایا کہ کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں. تو بس جب وقت ہو جائے معمولات کا فوراً بھائی تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ, کیفیت کو کچھ خاطر میں نہ لاؤ, انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اللہ اللہ کرنے سے بعض اوقات بہت زیادہ قبض کا معاملہ ہو جاتا ہے, بالکل دل نہیں کر رہا, تو اس وقت ذکر کرنے میں اللہ تعالیٰ اجر کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے, میرا نام لینے کے لیے اٹھ کے بیٹھا ہے, یہ اپنے دل کا غلام نہیں, دل کا بندہ نہیں, یہ میرا بندہ ہے, واقعی یہ عاشق صادق ہے میرا. اس پہ تو مہر لگ جاتی ہے, جس کا دل نہ کرے اور وہ پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہے, اس پہ تو مہر لگ جاتی ہے کہ واقعی یہ میرا عاشق ہے, یہ میرا ہے, یہ دل کا نہیں ہے, یہ میرا ہے. یہی ہے ساری کہانی. تو بس یہ 5 باتیں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اب یہ تو ہم نے بتا دیا نسخہ اللہ والا بننے کا. اب اس نسخے میں جو پہلا نمبر ہے وہ ہے گناہ سے حفاظت کا, اس کے لیے میرے مرشد نے چار اعمال بتائے ہیں جو در حقیقت چار بڑے بڑے گناہ ہیں. ایک داڑھی یعنی داڑھی کا مونڈنا اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا گناہ کبیرہ ہے. چاروں اماموں کے نزدیک داڑھی کا ایک مٹھی سے کم پر کترانا یا مونڈانا دونوں حرام ہیں. یہ جو لوگ نے مختلف باتیں مشہور کر رکھی ہیں سب خرافات ہیں, کئی کتاب میں نہیں ان کا, صرف مشہور کر رکھی ہیں تاکہ ہمارے داڑھی نہ رکھنے کا جواز پیدا ہو جائے. بس یہ ان کا وجہ, اصل وجہ یہ ہوتی ہے داڑھی میں بحث کرنے کی کہ ہمیں داڑھی موڑنے کی چھٹی مل جائے. تو ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے بتا دیا, احادیث مبارکہ میں ہے, قرآن پاک میں سب چیز ثابت ہے. نمبر ایک, داڑھی رکھنا, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, اور مونچھوں کو بالکل برابر کر دینا, یہ سب سے افضل درجہ ہے. اور اگر مونچھیں رکھنا ہو تو یہ اوپر کا سفید کنارہ ہونٹ کا یہ نہیں رکھنا چاہیے, ورنہ طویل مونچھ میں شمار ہوگا, اور طویل مونچھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے, من طول شاربہ لن ینل شفاعتی, کیا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جس نے لمبی مونچھ رکھی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ایک عمل ہو گیا. دوسرا عمل ہے اپنے ٹخنوں کو جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں, مردوں کے لیے دو حالتوں میں, جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں, یہ نہیں کہ صرف نماز کے وقت کا حکم ہے بلکہ ہر وقت جب چل رہے ہوں کھڑے ہوئے ہوں اپنے ٹخنوں کو خوب اچھی طرح کھلا رکھیں, قریب قریب بھی نہ رکھیں تاکہ کسی بھائی مومن بھائی کو ہمارے بدگمانی نہ ہو کہ صاحب یہ مولوی صاحب جا رہے ہیں ٹکنے تو ان کے ٹکے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو بھائی, ہے نا. لیکن ہمیں مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں, ہمیں تو اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے. لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے, کیونکہ بدگمانی کرے گا گناہ اس کو ہوگا, تو ہم کیوں باعث بنے کسی کے گناہ کا. تو اس لیے ٹکنوں کو خوب اچھا ہم کھلا رکھیں. اور یہ بھی بڑا گناہ ہے اس کا ڈاکنا, حدیث پاک میں ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ ٹکنے کا ٹھکے گا اوپر سے آنے والے لباس سے, چاہے وہ پتلون ہو, لنگی ہو, یا جبہ ہو, کوئی بھی چیز ہو. آج کل کفار کی نقل میں چڈیاں پہن رہے ہیں لوگ, ہے نا, اور ٹکنا کھولتے ہوئے تو شرم آتی ہے اور ننگے ہوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, گھٹنے تک کھول کے پھر رہے ہیں. جس کو چھپانا چاہیے, گھٹنا جو ہے وہ سطر میں شامل ہے, ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانے کا حکم ہے, اور جو ہے اس کو چھپا نہیں رہے, اس کو کھول رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دیکھو کیسی توہین کر رہے ہیں, کہ آپ فرماتے ہیں کہ ٹخنا کھول کے رکھو, ان اللہ لا یحب المسبلین, کہ اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈاکنے والے کو محبوب نہیں رکھتے ہیں. اللہ کی محبت سے محروم ہو رہے ہیں. اور کن کی محبت میں چڈیاں پہن رہے ہیں, نیکریں پہن رہے ہیں, نیکر پہن کے دوڑ رہے ہیں, دوڑیں لگا رہے ہیں, اور آزاد اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے کہ بھائی یہ دنیا میں آئے ذرا کچھ یہاں کی رنگینیوں سے مزہ لے لیں. تو یہ سب شیطانی باتیں ہیں میرے دوستو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اپنے جی جان سے ایک ایک سنت پر فدا ہو جائیں, تو دو کام ہو گئے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیں. یہ بھی جو ہے بظاہر تو تیسرا کام ہے, لیکن حقیقت میں سارے فتنوں کی جڑ آج کل یہی ہے. ایک مرتبہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مسجد میں بیان کے لیے بھیجا, تو وہاں یہی چار اعمال, ہمارا تو کام اصل یہی ہے, اور اگر جس نے یہ چار اعمال بیان نہ کیے اس نے حق ادا نہ کیا اپنے مرشد سے تعلق کا. ہاں, چاہے کوئی بھی مجمع ہو, کیسا بھی ہو, لیکن جس نے یہ چار باتیں بیان نہ کی اس نے اپنے مرشد کا حق ادا نہیں کیا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے, میرے دل میرے درد کی جو ترجمان, میرے غم کی جو ترجمان نہیں, وہ زبان عشق کی زبان نہیں. اتنی بڑی بات حضرت والا نے فرما دی ہے. اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اصل غم یہی تھا, نگاہ کی حفاظت. بد نگاہی سے وہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں. تو جب میں وہاں یہ نگاہ کی حفاظت پر بات کر رہا تھا, تیسرا عمل, تو میرے منہ سے نکل گیا معلوم نہیں کیسے کہ یہ اس زمانے کی ام الخبائث یہی ہے, نگاہ کی خرابی. اب مجھے یہ ہوا کہ بھائی ام الخبائث تو حدیث پاک میں شراب کو کہا گیا ہے کہ ام الخبائث ہے, تو یہ تو خلاف ہو گیا بات. اب میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں, حضرت میرے منہ سے ایسے نکل گیا ہے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحی عالم نہ تھے, لیکن بڑے بڑے علماء کے پیر تھے, بڑے فقیہ تھے. خود حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب کو فرماتے تھے کہ بڑے فقیہ ہیں, بہت بڑے یعنی علمی صلاحیت قابلیت تھی آپ میں, اور بڑے اللہ والے, بڑے صاحب نسبت, بڑے درجے کے تھے وہ. تو میں تو صاف بات کہتا ہوں کہ میں اپنی خفیہ دعاؤں کے اندر حضرت کا جب نام لیتا ہوں مناجات مقبول میں جو دعاؤں کے لیے، تو حضرت اپنے تمام مرشدین کا نام لے کے باقاعدہ دعا کرتا ہوں جو آخر میں دعا لکھی ہوئی ہے، تو اس میں میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مولانا ہی کہتا ہوں. میں نے تو دیکھا ہے کتنے بڑے بڑے علماء حضرت سے آ کر جو ہے، اب یہ تو بھائی درس نظامی جو ہے یہ تو انسانوں ہی کا تو ترتیب دیا ہوا ہے، کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوا. اصل چیز تو وہی ہے، اللہ کا جاننے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا، اللہ کی محبت رکھنے والا دل کے اندر. کیونکہ علم کا مقصود بھی تو یہی ہے، علم تو ذریعہ ہے، علم مقصود تھوڑی ہے، علم ذریعہ ہے. اس لیے الحمدللہ میں تو اسی طرح دعا کرتا ہوں حضرت کے لیے. تو بہرحال حضرت کے پاس میں حاضر ہوا کہ حضرت میرے منہ سے یہ بات نکل گئی اور حدیث پاک میں تو ایسا ہے، فرمایا بالکل ٹھیک کہا تم نے. بس الحمدللہ سند مل گئی، اپنے بزرگوں کی سند مل جائے تو ہمیں کیا چاہیے. تو یہ ہوا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے سب زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی ہے. اور قسم اٹھا کر بارہا حضرت نے رو رو کر یہ بات ارشاد فرمائی، کبھی روزے میں، کبھی مسجد میں، کبھی رمضان کے مہینے کا حوالہ، کبھی اپنی بیماری کا حوالہ، کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس شخص نے نظر کی حفاظت 100% کر لی، وہ ولایت صدیقیت کی چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی انتہا کو پا لے گا. کتنی بڑی بات ہے بھائی، کوئی اللہ والے کو اتنی بڑی قسم اٹھانا اور رونا یہ کیا کچھ بھی نہیں ہے، معمولی بات ہے کیا؟ کتنی بڑی بات ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے بعض ایسے مقبولین ہیں کہ جو کوئی بات جس بات پر قسم کھا لیں پھر اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ قسم اٹھانا تو ایک قسم کی تاکید ہے، اگر وہ قسم نہ بھی اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتے ہیں. ایسے پیارے اور مقبولین ہیں، جب وہ اتنی بار رو رہے ہیں ایک بات کو رو رو کے فرما رہے ہیں، تو ہم جو ہے اگر اس پر اس کی اہمیت کو نہ جانیں اور اس پر عمل نہ کریں تو بھائی ہماری محرومی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت دل میں ڈال دے، اس کی قدر ڈال دے اس تعلیم و نصیحت کی، اور ہم اپنی نگاہوں کی 100% حفاظت کرنے والے بن جائیں. بازاروں میں، مارکیٹ میں، اور ہسپتال ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، ایئرپورٹ ہو، ہوائی جہاز ہو، یا یہ موبائل کیبل وغیرہ ہو، جو بھی ذریعہ ہے، ہم تو اپنا حال خود جانتے ہیں. دل اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز دی ہے انسان کو کہ دل سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، دل سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے. حدیث پاک میں جب تمہیں کو تمہارا دل کسی بات پہ کھٹک جائے سمجھ لو وہی الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ چیز ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے. بس کھٹکا پیدا کر دے سمجھ لو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. المتقی من یتقی الشبہات، متقی وہ ہے جو تب شبہ سے بھی بچتا ہے، گناہ کے شبہ سے بھی بچتا ہے. بس اتنے دور بھاگو حسینوں سے اور حسین شکلوں سے اور بدنگاہی سے، اتنے دور بھاگو. کہہ دو انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو بھاگتا ہوں اپنے رب کی طرف جو ان قریب ہدایت دینے والا ہے، بھاگو ان سے. ہاں ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، کیسا شعر ہے حضرت کا، ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. یہ اللہ عشق الہی کا سب سے بڑا حجاب ہے، اللہ کا سب سے بڑا حجاب بدنگاہی ہے. اور میرے عزیزو ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملی، ہم اس کی قدر کر لیں، اللہ پر ہم پورے پورے فدا ہو جائیں، بس پھر کام بن گیا. ہمیشہ کی عیش و عشرت، ہمیشہ کی نعمت لازوال ہم کو حاصل ہو جائے گی. سلطنت لازوال، یہ ایک واعظ کا نام بھی حضرت کا یہی ہے، سلطنت لازوال ہم کو حاصل ہو جائے گی. کیا بیشتی ہے یہ دنیا کی سلطنتیں، سلطنت ہفت اقلیم، ساتوں زمین و آسمان سے بڑھ کر سلطنت ہم کو حاصل ہو جائے گی. اللہ اور رسول کی باتوں پر ہم ایمان لائیں پورا پورا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات یہ چوتھا گناہ، دل کے اندر گندے خیالات لانا اختیار سے اور ان کو جمانا اور ان سے مزہ لینا، پرانے گناہوں کی ریل چلانا، یہ سب کے سب دل کے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور سب دوستوں کو اور تمام مسلمانوں کو ان چاروں بڑے بڑے گناہوں سے پوری طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چاروں اعمال پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پانچ کام بتا دیے ولی اللہ بننے کا راستہ، اور اس میں جو پہلا سری فہرست ہے کہ گناہ سے بچنا، ان چار بڑے بڑے گناہ بتا دیے کہ ان چار بڑے بڑے گناہ سے بچ جاؤ ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ پہلا نمبر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہی اللہ کی دوستی کا اصل راستہ ہے، تقویٰ، گناہ سے بچنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فرض سے شرف قبول عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اچھا یہ نشر الطیب رہ گئی. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے ماکولات و مشروبات و مرکوبات میں ما یعنی پانی, بعض خاص پانیوں کی آپ نے فضیلت فرمائی ہے, چنانچہ سیحان اور جیحان اور نیل اور فرات کو انہار جنت یعنی جنتوں جنت کی نہریں فرمایا ہے. دریائے نیل, دریائے فرات, دریائے جیحون اور سیحون بھی کوئی ہوگا دریا, تو اس ان کے پانی کو آپ نے پسند فرمایا ہے اور ان کو جنت کی نہروں میں سے فرمایا ہے. محققین نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ پانی کے جید ہونے کے تمام طرق اس ان میں جمع ہیں, اس لیے تشبیہن انہار جنت سے تشبیہ دی ہے. اور زمزم کی نسبت ارشاد فرمایا کہ زمزم جس نیت سے پیا جاوے اسی کے لیے ہے. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے اور یہ حدیث حسن ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.